السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر سال کی طرح اس سال بھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت و صیانت کی خاطر جو کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اس کانفرنس میں یہ عرض کرنا ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ رسول اللہ کے زمانے سے بہت پرانی ہے، اور قرآن مجید میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رسول اللہ کو جو معراج ہوئی اس کی ابتدا گرچہ اس کی ابتدا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، اللہ نے رسول اللہ کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے رسول اللہ کو لے گیا مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں. اور یہ بیت المقدس پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، مسلمان اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جب تک کہ تحویل قبلہ کا حکم نہ آ گیا. یہودی جب رسول اللہ کو اذیت پہنچانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے، وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہودیوں کے اس طعنے سے رسول اللہ رنجیدہ خاطر ہوا کرتے تھے. تو اللہ کا حکم ہوا رسول اللہ کو کہ آپ اپنا رخ قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے پھیر دیجئے خانہ کعبہ کی طرف. وہ مسجد آج بھی موجود ہے. جب یہ حکم آیا رسول اللہ کو کہ آپ قبلہ اول سے اپنا رخ پھیر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف، تقریباً بالکل برعکس یعنی جس طرف قبلہ اول ہے اس کے بالکل برعکس خانہ کعبہ ہے، رسول اللہ سارے مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ نے اپنا رخ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف. اس وقت سے وہ مسجد آج بھی موجود ہے جس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، جس میں تحویل کعبہ انجام پایا. لیکن اس سے پہلے مسلمان خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان قبلہ اول ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تاریخی مذہبی ثقافتی حوالے سے قبلہ اول مسلمانوں کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، مسلمانوں کے لیے کافی اہمیت کی حامل جگہ ہے قبلہ اول. یروشلم حضرت عیسیٰ کی ولادت جائگاہ ہے، ولادت ہے حضرت عیسیٰ کی، اس سے ہٹ کر خود رسول اللہ کی معراج کی یادگار ہے خانہ یہ قبلہ اول بیت المقدس. لیکن جب 19ویں صدی میں یہودیوں پر ہٹلر کی طرف سے جو نازیوں کی طرف سے جو مظالم ہونا شروع ہوئے، اور البرٹ آئنسٹائن نے ایٹم بم ایجاد کیا، تو مغربی طاقتوں کی جانب سے اس کو یہ تیقن دیا گیا، البرٹ آئنسٹائن کو یہ دغدغہ لگا ہوا تھا کہ میری قوم کے لیے کوئی نیٹو لینڈ نہیں، کوئی وطن ہمارا نہیں. چنانچہ انگریزوں نے اس کے کہنے پر نازیوں یعنی ہٹلر کی جو قوم تھی، نازی قوم، نازیوں کے جو مظالم برداشت کر رہے تھے یہودی، ان یہودیوں کو لا کر دھیرے دھیرے فلسطین میں بسایا جانے لگا۔ فلسطین جو عربوں کی زمین تھی، عربوں کا ملک تھا، وہاں پر یہودیوں کو لا کر بڑی بڑی زمینیں ان خریدتے تھے یہودی، اور وہ زمینیں دھیرے دھیرے خریدتے خریدتے یہ حال ہو گیا کہ خود وہاں کے جو نیٹیو افراد تھے عرب فلسطینی، ان کو وہاں سے بھگایا جانے لگا، ان کو وہاں سے جلا وطن کیا جانے لگا۔ دراصل اور قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ظلم کے ساتھ اگر کوئی تمہیں اپنے گھروں سے نکالے تو اس ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے، محض اس بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اگر تمہارے گھروں سے نکالا جائے تو اس ظلم کو برداشت کرنا نہیں۔ چنانچہ 1946-47 کے درمیان میں اسرائیل کا قیام ہوا، جو پہلے کوئی اسرائیل نام کا ملک تھا ہی نہیں اس سرزمین پر، پہلے فلسطین تھا جہاں مسلمان عرب قوم آباد تھی، اس سے پہلے کوئی زمین کوئی ملک کا نام اسرائیل تھا ہی نہیں۔ برطانیہ اور خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے یہ ملک بنایا گیا، یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا، ان کی حکومت وہاں تشکیل دی گئی، اور مسلمانوں کو اور عربوں کو دوسرے درجے کے شہری قرار دیا گیا، اور نہ صرف دوسرے درجے کے شہری بلکہ دھیرے دھیرے ان کی شہریت کو ختم ہی کر دیا گیا، بلکہ وہ ان سے ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئی، اور ان کو وہاں سے شہر بدر یا ملک بدر کر دیا گیا، یعنی ان کا ملک ان کی زمین ان سے چھین لی گئی۔ اس زمانے سے فلسطین کے مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جو لڑائی ان کی تھی اس میں کافی یعنی جان اگر کسی نے بخشی، اس آزادی کی لڑائی میں اگر جان کسی نے ڈالی، سب سے پہلے جب یہ انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو سب سے بڑا مدعا انہوں نے انقلاب کو لانے میں اٹھایا تھا وہ یہی مسئلہ تھا، مسئلہ فلسطین، کیونکہ شاہ ایران اسرائیل کا بہت بڑا حامی تھا، تو لہٰذا امام خمینی کا ایک دغدغہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی زمین چھینی جانا، ان کے گھروں سے بے گھر کیا جانا، جلا وطن کیا جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ انقلاب سے پہلے سے امام خمینی اس معاملے کی طرف متوجہ تھے، لیکن جیسے ہی انقلاب آیا، انقلاب کامیاب ہوا، حکومت اسلامی تشکیل پانے کے بعد امام خمینی نے دنیا کے سارے مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ وہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ، جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، ماہ رمضان کے آخری جمعے کو فلسطینی بھائیوں سے اظہار یگانگت کے لیے مختص کر دیں، یعنی ان سے اظہار ہمدردی اور پھر اسرائیل سے اظہار بیزارگی، کہ اسرائیل کے اس عمل سے جس کی پشت پناہی بڑی طاقتیں کرتی ہیں، امریکہ اور برطانیہ خاص طور پہ اور تمام مغربی ممالک، ان سے اظہار بیزارگی کے لیے ساری دنیا کے مسلمان نماز جمعہ کے بعد سڑکوں پر آئیں، فلسطینیوں سے جو کہ مظلوم واقع ہوئے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور فلسطینی زمین کے دشمن یعنی اسرائیل، امریکہ اور دوسری اتحادی طاقتوں سے اظہار بیزارگی کریں۔ اور حال ہی میں ایام شہادت امیر المومنین گزرے، اس میں ہم پڑھتے ہیں وصیت امیر المومنین میں فرماتے ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم ظالم کے لیے، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی، مظلوم کے مددگار قرار پاؤ۔ یہاں امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مظلوم کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا مظلوم کا اسلام کے کسی خاص فرقے سے تعلق ہونا ضروری ہے، کونوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا, ظالم چاہے جس فرقے سے اس کا تعلق ہو تم اس کے دشمن بنے رہو. وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا, مظلوم چاہے جس فرقے کا ہو, مظلوم چاہے جس مذہب کا ہو تم اس کے حامی اور ہمدرد و مددگار بنے رہو. امیر المومنین کی جو معروف وصیت نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ظالم کے دشمن مظلوم کے حامی, اسی وصیت امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے آج تک بھی دنیا کے سارے مسلمان جمعۃ الوداع کے دن, ماہ رمضان کے آخری جمعے کے دن سڑکوں پر آتے ہیں, آ کر اسرائیل کے جو مظالم ہیں فلسطینیوں پر اس کو برملا کرتے ہیں میڈیا کے سامنے, چونکہ دور میڈیا کا دور ہے, میڈیا کے سامنے برملا کر کے اپنی اس بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ فلسطینی عوام کی حمایت میں آگے ہیں. اور حیرت ہوگی آپ کو سن کر کہ وہ اولین ممالک جنہوں نے فلسطین کو اس کی ایمبیسی سفارت کھولنے کی اجازت دی وہ ہمارا ہندوستان تھا. اور گاندھی جی کی بڑی شفاف پالیسی فلسطین کے حوالے سے رہی ہے کہ جس کی زمین ہے وہی اس پر آباد رہے, فلسطینیوں کی زمین ہے فلسطینی اس پر آباد رہے. لیکن جب سے بھگوا طاقتیں اپنا زور دکھانے لگی, خاص طور پر سابقہ وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کے زمانے میں, اور نرسمہا راؤ کے تعلق سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ نرسمہا راؤ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے پرچارک رہے ہیں, یعنی ایک زمانے میں خاکی چڈی پہن کر ہندوستان کی گلیوں میں مارچ پاسٹ کرتے تھے نرسمہا راؤ. نرسمہا راؤ کے زمانے میں 92 میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو ہندوستان میں سفارت کھولنے کی اجازت دی گئی. اس سے پہلے ہندوستان میں اسرائیل کی سفارت موجود نہیں تھی, اسرائیل کی ایمبیسی انڈیا میں موجود ہی نہیں تھی نرسمہا راؤ کے زمانے میں. اور پھر وہاں سے دھیرے دھیرے یہ تعلقات بڑھتے چلے گئے اور آج اس نوعیت کے ہیں کہ نریندر مودی پہلے وزیر اعظم ہو جائیں گے اگر وہ اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں, اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر اعظم ہو جائیں گے. تعلقات میں کمی نہیں آئی بلکہ تعلقات نرسمہا راؤ کے زمانے سے تدریجاً بڑھتے چلے گئے. اور ہندوستان آج بدقسمتی سے اسرائیل سے ہتھیار خریدنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے جو ہندوستان کی پالیسی غیر جانبدارانہ پالیسی تھی, نہرو نے جو وضع کی تھی وہ پالیسی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کے جذبات اور ان کے احساسات کو نظر انداز کرتے ہوئے آج ہندوستان اسرائیل کے شانہ بہ شانہ ہتھیار خریدنے میں اور ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں پیش پیش نظر آ رہا ہے, جو کہ بہت افسوسناک ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ مظلوم کو اس کا حق دیا جائے, فلسطینی بھائیوں کو ان کی زمین واپس کی جائے. اور جب بھی یو این او میں, اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس کو ویٹو کر دیتی ہے, کوئی نہ کوئی. اور زیادہ تر واضح بات ہے امریکہ زیادہ تر جو بھی قرارداد فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ میں پیش کی جاتی ہے امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے تاکہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہ ملے اور یہودی دن بدن قوی تر ہوتے چلے جائیں. لیکن آپ دیکھیں آج اگر ہم آج کی بات لے لیں, آج ہی کی خبر اگر ہم لے لیں کہ یہ جو نیوکلیئر معاملے میں ایران نے جو مذاکرات کی ہے ویانا میں آسٹریا میں, اس میں جو بڑی کامیابی ایران کو نصیب ہوئی ہے یہ ان کی استقامت کا نتیجہ ہے. آپ چاہے وہ 8 سالہ جنگ لے لیں ایران عراق, یا پھر اس کے بعد عائد کردہ تحدیدات سینکشنز لے لیں, اس ان تمام معاملات میں ایران سرخرو ہو کر باہر آیا ہے. کیونکہ ایران کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہو, گرچہ وہ مسلمان نہ ہوں, اس کا تعلق اسلام سے نہ ہو, تب بھی ہم اس کی حمایت کریں گے. کوسوو میں اتنا بڑا ظلم ہوتا رہا, کوسوو سربیا میں, ایران کی حمایت وہاں کے مسلمانوں کو حاصل ہوئی. آج میانمار برما کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ان کو اس زمین سے نکالا جا رہا ہے بے دردی کے ساتھ, قتل و غارت کی جا رہی ہے. آج عرب ممالک اس کی دہائی دے رہے ہیں, لیکن جب سے 2011 یا 2012 سے جب سے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر حکومت اور بدھسٹ قوم کی طرف سے مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اس وقت سے ایران اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. آج عرب ممالک مگرمچھ کے آنسو بہا کر روہنگیا مسلمانوں کو کچھ امداد کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایران روز اول سے کہہ رہا ہے کہ روہنگیا مسلمان جو میانمار میں بسے ہوئے لوگ ہیں ان کی امداد کی جائے, ان کی مدد کو پہنچا جائے. اور آج نیوکلیئر مذاکرات میں ایران نے تقریباً اپنے مطالبات پوری بڑی طاقتوں سے منوا لیے. یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے, کیونکہ مغربی دنیا اور امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح یہ بات دنیا کو سمجھا دی جائے کہ ایران الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے, ایران دنیا کے ممالک کے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں رکھتا ہے. لیکن یہ سفارتی کامیابی اس بات کو ثابت کر دے گی کہ ایران دنیا میں امن و امان چاہتا ہے اور ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے. جہاں بھی جس قسم کا ظلم بھی کسی پر بھی ہو رہا ہے اس کا خاتمہ چاہتا ہے, بلکہ ایران کے شانہ بشانہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ لوکل لیول سے گلوبل لیول تک جہاں کہیں بھی جس قسم کا ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کی مخالفت کی جائے, جس قسم کا ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کی مخالفت کی جائے. اور ظلم کی مخالفت ہی میں ہماری سرخروہی ہے. حدیث میں ہے کہ تم ظالم بن کر خدا کے سامنے پیش نہ ہونا, تم مظلوم بن کر خدا کے سامنے پیش ہونا. تمہارے ہاتھ ناحق بے گناہ لوگوں کے ہاتھ تمہارے ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگین نہ ہوں, بلکہ تم مظلوم بن کر خدا کی بارگاہ میں آؤ, ظالم بن کر خدا کی بارگاہ میں پیش نہ ہونا. تو لہٰذا اسی پالیسی کے تحت اور اسی نعرے کے تحت کہ ہم ظلم نہیں کریں گے, کسی کے خون سے ناحق اپنے ہاتھ نہیں رنگیں گے, کسی پر ناروا ظلم نہیں کریں گے, کئی سالوں سے ہم یہ خود کانفرنس منعقد کر رہے ہیں اور فلسطینی بھائیوں سے اظہار یگانگت کرنے کے لیے جمعے کے دن یعنی جمعۃ الوداع کے دن جلوس نکال کر اس بات کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں اور ظالم کے مخالف ہیں. آپ دیکھیں 70 سال ہو گئے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے کوئی ٹھوس قدم آج تک مسلمان نہیں اٹھا سکے, اور اس کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کا عدم اتحاد ہے, مسلمان متحد نہیں ہوتے, حتیٰ دشمن کے مقابلے میں بھی مسلمان متحد نظر نہیں آتے. اگر دشمن کے مقابلے میں مسلمان متحد ہو جائیں, ظلم کے مقابلے میں مسلمان متحد ہو جائیں, وہ دن دور نہیں کہ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا جائے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے کربلا نجف مکہ مدینہ تک پھیل سکتا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, آپس میں بھائی چارہ محبت بحال کر کے حتیٰ دوسرے قوموں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, کہ ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے, فتنہ پرور لوگ انگلیوں پر گنے جتنے ہیں, فتنہ پرور لوگوں کی تعداد کم ہے. یہودیوں کی تعداد دیکھ لیے, یہودیوں میں بھی سبھی یہودی ایسے نہیں ہیں, صہیونی زیونسٹ جس کو کہتے ہیں وہ فتنہ پرور ہیں, وإلا وہ یہودی جو حضرت موسیٰ کے آئین پر چل رہے ہیں وہ فتنہ پرور نہیں ہے, اور وہ اسرائیل کے وجود سے نالا ہیں. ربی جس کو کہتے ہیں یہودی عالم دین ربی, انہوں نے حال ہی میں قدس کے جلوس میں کسی ملک میں شرکت کی اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ حقیقی ربی وہ ہیں جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے, حقیقی یہودی عالم وہ ہے جو اسرائیل کے وجود کو نہیں مانتے. یہ صہیونی فکر ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم حاکم ہوں تمام لوگ محکوم ہوں. طبقاتی نظریہ کاسٹ فیلنگ جس کو کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم
خدا کے خاص لوگ ہیں اور خدا کے خاص لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ساری انسانیت ان کی خدمت میں لگی رہے. ہم مالک ہیں، تمام لوگ ہمارے مملوک اور ہمارے غلام ہیں، وہ ہماری خدمت کرتے رہیں. یہ نظریہ نہ مذہبی اعتبار سے عقل میں آنے والا ہے، نہ سماجی اعتبار سے، نہ عقلی اعتبار سے. کوئی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک طبقہ حاکم رہے اور پورے انسان اس کی خدمت میں لگے رہے. یعنی ہم مالک، ہمارے علاوہ جتنے ہیں وہ سب نوکر. یہ مینٹیلٹی رکھنے والے صہیونی ہیں. وَإِلَّا وہ جو یہودی ہیں جو حقیقت میں حضرت موسیٰ کے آئین کو مانتے ہیں، وہ اس قسم کا نظریہ نہیں رکھتے. حتیٰ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا وجود ہی ظلم پر رکھا گیا. ظلم کے ذریعے سے اسرائیل کی بنا رکھی گئی. اور کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان ظلم کو قبول نہیں کرتا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بھی متحد ہوں، اور دنیا میں وہ لوگ جو مسلمانوں کے علاوہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کسی پر، کسی انسان پر ظلم نہ کیا جائے، ان سب کو ساتھ لے کر فلسطین کی آزادی کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.